الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا كريمنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الصلاة هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ دو جمعے سے ہم آپ کی خدمت میں حالات کی تبدیلی اور معاملات کے پیچ و خم اور ظہور فتنوں اور فساد کا ظاہر ہونا اور مسلمانوں کے لیے زمین کی وسعت ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے اس کا تنگ ہو جانا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے نائب مطلق اور اللہ کے اذن اور عطا سے جمی ما کان و میکون کا علم رکھنے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز اول سے لے کر شام قیامت تک کے تمام معاملات کو تفصیلاً ذکر فرمایا اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ایک ایک حالات اور ایک ایک مشکل جو مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوں گی اس کو ذکر فرمایا اور ان مشکلات کا سبب کیا ہوگا، ہماری کیا کوتاہی ہوگی اور ہماری کیا تیاری نہیں ہوگی، اور ہماری زندگی اور اللہ سے کیے ہوئے خاص عہد سے جان بوجھ کر توتا چشمی رو گردانی اور منہ پھیرنا ہوگا، اور پھر وہ مشکلات کس طرح حل کی طرف جا سکتی ہیں، اور ہم نے پھر کیا تبدیلیاں اپنے اندر لانی ہے اور بآسانی آ سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ سرکار کے کئی صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم اہم ضروری احکام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مقدسہ پر انوار و رحمت و برکات کی بارش فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ درپیش آنے والی مشکلات اور حالات اور دور جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارکہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، نئے نئے فتنے، آپسی نااتفاقی، بزدلی اور بے شمار قسم کے معاملات، اور ہمارے دشمن کا آپس میں متحد ہو کر اور مجتمع ہو کر اور ساری کفر کی طاقتیں اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے مجتمع ہو جائیں گی، اس میں ہمارا قصور کیا ہوگا؟ ہم میں میر جعفر میر صادق جیسے لوگ کتنے ہوں گے؟ اور ہمارے حکمرانوں کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی؟ ہمارے علماء کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی؟ ہمارے علماء کی صحبت میں بیٹھنے لوگوں کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی؟ الغرض کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کے اندر بنیادی کیا خرابیاں ہوں گی، جس کی بنا پر تمام عالم کفر جو ہمارا نام سن کر لرز جایا کرتا تھا، آج ہم کاسہ گداگیری لیے ہوئے ان کے سامنے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام جو ہماگیریت اور عالمگیریت کا مرحمت فرمایا، جس فاروق اعظم کے دروازے پر یہود و نصاروں کی قطاریں لگی جاتی تھی بھیک کے لیے، لیکن آج دور تبدیل ہوا اور ہم آج یہود و نصارہ کے سامنے بھکاری بنے کھڑے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ریاست اور ہمارے حکمران، ہمارے ذمہ داران جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے مقتدا، ہمارے امیروں کی کیا خطائیں ہیں، اور ان کیا وہ اہل ہیں؟ اور اہل ہیں تو حضور نے اہل کے کیا شرائط بیان کیے ہیں؟ اور کبھی نا اہل کے ساتھ سامنا پڑ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تمام چیزیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے. یعنی یہ معاملات کیوں کھڑے ہوں گے، اس کی وجہ ہم نے کن چیزوں سے اپنا منہ موڑا، جان بوجھ کر موڑا، تغافل نہیں تھا، تغافل تھا، اور یہ تغافل بھی عارفانہ تھا، جان بوجھ کر غفلت کو برتنا تھا. تمام چیزیں، ہر چیز کے نشو و فراز، اس کا فائدہ و نقصان، ہر چیز کا اجالا اور اندھیرا ہمارے سامنے تھا، لیکن جان بوجھ کر سستی شہرت کی بنا پر ہم نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا، نقصان کو فائدہ سمجھ لیا، وقتی مفاد کو دائمی سمجھ لیا، اور اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کیا کہ میری امت کی بنیادی غلطی کیا ہوگی جس کی بنا پر یہ تمام چیزیں کھڑی ہوں گی. اور یہ نہیں کہ بڑے غور و فکر کرنے کے بعد ہم نتیجے پر نہیں پہنچے اس لیے غلطی کر گئے، نہیں نہیں، دن میں روشن سورج دن کے 12 بجے نکل کر ہمارے سروں پر کھڑا ہو اور ہم کہیں نہیں رات کے 12 بج رہے ہیں، تو اس کو سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی کمکلی اور سب سے بڑی سستی اور بزدلی نہیں کہا جائے تو کیا ہوگا؟ اس قسم کے تغافل امت برتے گی اوپر سے لے کر نیچے تک، اور جس کی بنا پر تمام کفر متحد ہو جائے گا، اور تمام کفر متحد ہو کر چن چن کر مسلمانوں کو گویا کہ زمین کے بطن میں اتارا جائے گا، ان کے جسم کے چھتڑے اڑائے جائیں گے. غریب مسلمان فلسطین کے اندر جو آج ہے، اسرائیل جس خباثت اور بربریت کے ساتھ مسلسل وار کر رہا ہے، لیکن تمام عالم اسلام اس پر خاموش ہے. کچھ ریاستیں اگر بات بھی کرتی ہیں تو اپنی مفاد کی وجہ سے کرتی ہیں، اپنے مقصد کی وجہ سے کرتی ہیں، اس میں ان کا کوئی سیاسی راز اور ان کے آقاؤں کی ناراضگی اس میں نہ ہو جائیں، اس قسم کے بیانات دیتی ہیں. آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ان احادیث کو پڑھنا ضروری ہے اور ان فرامین کو جاننا ضروری ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہونے والی یہود و نصارہ کی تمام قوتیں اور مخالفین قوتیں جو مجتمع ہو کر، عراق کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، شام کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں، فلسطین کی صورتحال پر نظر رکھیں، یہ صرف عراق اور شام تک محدود نہیں، آپ کے گھروں تک آئے گا اور یہ ہمارے گھروں تک کے اندر داخل ہوگا. اس میں مبتلا صرف عراق کے مظلوم مسلمان نہیں ہوئے، اس میں مبتلا صرف شام کے مظلوم مسلمان نہیں ہو رہے، اس میں مبتلا صرف فلسطین کے غریب اور مظلوم مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی آگ بہت دور ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ ہماری بہت بڑی جہالت، اور قرآن و سنت کو پڑھنے کے باوجود یہ ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی کا مقام ہے کہ ہم مزاج رنگ نہیں پہچان پا رہے، دور کے تقاضے نہیں پہچان پا رہے، اور دور کے تقاضوں کے ساتھ برتنے کے سلیقوں سے، اور سامنے جو معاملہ کھڑا ہوگا اس کے انجام سے ہم گویا کہ بالکل غافل ہیں، اور جانتے ہوئے بھی ہم آنکھوں کو بیچ رہے ہیں. تھوڑی سی توجہ دے کر ہم اپنے آپ کو متحد کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی جرت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنا پڑے گا. اور اللہ کی عزت کی قسم، یہ تقریر الفاظی نہیں پیش کر رہا، یہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، گزشتہ درس میں نے اسی بات کو جوڑا تھا آپ کے ساتھ اور اس بات کو ذکر کیا تھا. میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا, درود پاک کیجیے گا, یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس دوران ہمارے درمیان شیخ الشیوخ قبلہ سیدی شیخ عمر صاحب موجود ہیں قبلہ دامت برکات العالیہ, جو عراق میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب بھی رہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے مدرس بھی رہے. آج ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں, تو شیخ کی موجودگی اور آپ کی شخصیت مبارکہ تھوڑی جگہ بنائی شیخ كيف الصحة؟ كيف الصحة؟ الحمد لله. تو امت کی بیداری کے حوالے سے میں چند بات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا, جو میری بیداری آپ کی بیداری پوری نسلوں کی بیداری کے لیے ہے, اور گزشتہ کئی جمعے سے ہم اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میسج آپ کی طرف پوری سنجیدگی کے ساتھ منتقل کیا جائے کہ ممبر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور ممبر اور جمعے کے اجتماع کا مقصد کیا ہوتا ہے. ممبر کی ذمہ داری اور جمعے کے اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کرنٹ ایشوز اہل اسلام کے ساتھ موجود ہیں, ہماری معیشت کے اعتبار سے, ہماری معاشرت کے اعتبار سے, ہماری تہذیب کے اعتبار سے, ہمارے تمدن کے اعتبار سے, ہمارے نظریات و عقائد کے اعتبار سے, جو اس وقت جو ضروریات ہمیں درپیش ہیں, ممبر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو مطمئن کیا جائے اور آگے کیا قدم اٹھانا ہے, جمعے کے بعد کیا کرنا ہے, ہفتے کے روز کیا کرنا ہے, اتوار کو کیا کرنا ہے, آگے اپنی زندگی کو کس نہج اور اس کے ٹریک کے اوپر ہم نے لا کر کھڑا کرنا ہے, کس سڑک پر کھڑا کرنا ہے, یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. ممبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ امت کو الٹی شوری سے ذبح کیا جا رہا ہو اور فلسطین کے اندر بمباری کی جا رہی ہو, عراق کی سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہو اور ہم کسی اور رنگ رلیوں میں لگے ہوئے ہوں, کسی اور موضوعات پر لگے ہوئے ہوں, تو ایسے علماء بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی سخت گرفت ہوگی اور ایسے لوگوں کی بھی سخت گرفت ہوگی جنہوں نے امت کے درد کو محسوس نہیں کیا یا آواز حق کو بلند نہیں کیا, جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو راہ خدا میں سر کٹانے کا جذبہ نہ رکھتا ہو یا سر کٹایا نہ ہو یا سر کٹا کر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نمازیں اسے نہیں بچائے گی, وہ منافق کی موت مرے گا الیعوذ باللہ. تو جسے ایمان کی موت مرنا ہے اسے یہ جذبہ رکھنا ہے, موت سے محبت رکھنی ہے اور دنیا سے نفرت کرنی ہے, یہ مومن کی زندگی کا گویا کہ معیار ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ وہ موضوع وقت ہے کہ جس وقت امت کی صف بندی کے لیے اور جو بے چینی, اضطراب, تذبذب, کمی آ رہی ہے, کس چیز کا ڈر, کس چیز کی بے چینی, کس چیز کی کمزوری, کوئی دنیا ہمارا دائمی گھر ہے کہ جو ہم پریشان ہو جائیں, کیا دنیا ہمارا کوئی دائمی استقرار ہے کہ ہم اس پر پریشان ہو جائیں, ہمارا دائمی گھر تو مصطفیٰ کے قدموں میں میدان محشر سے ہوتا ہوا آئے گا, تو ہمیں تو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم گھبرا اس لیے جاتے ہیں کہ دنیا کو ہم دائمی مستقر اور دنیا کو دائمی مسکن اور دنیا کو دائمی رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں, یہ کافر کی حرکتیں ہوتی ہیں, کافر کا اخلاق ہوتا ہے جو ہم نے ان سے اڈاپٹ کر لیا اور دنیا کی محبت میں اسے حاصل کر لیا, اس لیے حق بولنے سے ہم ڈر جاتے ہیں, صحیح بات کرنے سے ڈر جاتے ہیں, لیکن اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے اپنی توفیق سے کہ وہ تخت مشق پر بھی جان دیتے ہوئے ایسی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح تر لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے, کیونکہ وہ زندگی کے مقصد کو جان لیتے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے مومن کے لیے دنیا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میں سے ایک چیز کامیاب ہوگی, جو آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے دنیا اس کی خوار ہوگی, اور جو آخرت کو خوار کرنا چاہتا ہے دنیا میں اس کے چار چاند لگیں گے. تو لہذا اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے, یہ کسی مولوی صاحب, یہ کسی عالم صاحب, یہ کسی خطیب صاحب کی تقریر نہیں, یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. لہذا اپنا ذہن بنا کر اس گفتگو کو سماعت فرمائیے. یہ گفتگو میری ذاتی تقریر نہیں, بلکہ احادیث میں کتاب الفتن کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی ارشادات جو اس دور کے اندر جو مسلمانوں کے سامنے قوتیں کھڑی ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے, تو ہماری کیا غلط پالیسی ہے اور کیا ہماری غلطیاں ہیں؟ اور میں نے عرض کیا وہ غلطیاں ایسی نہیں کہ ہم 10-12 آدمی بلکہ ساری امت سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی غلطی کو نہیں سمجھ پائی اور پھر اجتہادی طور پر کوئی فیصلہ کر لیا اور پھر وہ غلطی پر پہنچ گئی، نہیں، بلکہ جان بوجھ کر ہمارے سامنے اندھیرا ہے لیکن ہم اسے اجالا کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے مرض ہے لیکن ہم اسے صحت کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے خرابی ہے لیکن ہم اس کو اچھائی کہہ رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر ہم نے اپنے آپ کو جاہل بنایا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو غربت کا رونا نہ روئے، اگر کوئی مریض ہے تو مرض کا رونا نہ روئے، یہ وقت غربت کے رونے کا نہیں ہے، یہ وقت مرض پر آہو بکا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مریض نہ ہوتا تب بھی مرتا، اس لیے کہ مومن ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، اس نے دنیا میں دائمی نہیں رہنا، اس کا اصل سکون رب کے پاس ہے۔ غریب اگر غریب ہے تو اسے بھی رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا اس کے لیے وقتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب کلمہ پڑھ کر اس نے نفس کے منشور پر چلنا ہے یا اللہ رب العزت کے منشور پر چلنا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کے منشور پر چلنا ہے تو یہ مال کی کمی کے نقصان کو نہ روئے بلکہ آخرت کے نقصان پر روئے اور دنیا کو وقتی سمجھ کر آخرت کو کامیاب کرنے کی فکر کرے۔ لہذا تعویذات کو چھوڑ کر سب سے بڑی تعویذ یہ اختیار کی جائے اور سب سے بڑا حکم یہ پیدا کیا جائے کہ عملی طور پر ہم نے متحد ہو کر اپنے نظریات، اپنے پڑوسی کے نظریات اور جو قوتیں ہماری طرف امنڈ کرا رہی ہے، خواہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اپنی غلط پالیسی اور ہمارے غلط اور بدبخت قسم کے حکمران اور بدبخت قسم کے قائدین کی غلط پالیسیوں کی بنا پر آج امت اس گویا کہ بھنور کے اندر پھنسی ہوئی ہے، لیکن فکری طور پر ہم سوچ تو چل سکتے ہیں، اپنا فکری احتجاج تو کر سکتے ہیں، اپنے نسلوں کے اندر یہ فکری احتجاج کو منتقل تو کر سکتے ہیں۔ اگر قوم ہم پر مشتمل نہیں ہوئی لیکن اگر یہ آنے والی قوم کو ہم فکر دے گئے تو بعید نہیں قیامت سے پہلے امت پھر مشتمل ہوگی اور یہود و نصارہ سے اپنا بدلہ لے کر رہے گی۔ ہم نے عراق کا بدلہ لینا ہے، بولیے انشاءاللہ، ہم نے فلسطین کا بدلہ لینا ہے اسرائیل سے، ہم نے عراق کا بدلہ لینا ہے، ہمیں سرزمین شام کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ جن لوگوں نے بقیع کا انہدام کیا ہے ان ظالم جابروں کے چہروں کو بے نقاب کرنا ہے، جنہوں نے صحابہ کے مزارات کو گرایا اور سیدہ کے مزار کو برہنہ کیا، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ بدلے کئی قسم کے ہوتے ہیں میرے دوستو، بازوؤں کو متق جوڑ کر بازو کی طاقت سے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بدلے فکری بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم مجتمع ہو کر اس معیار پر نہیں پہنچے تو جو کہہ سکتا ہے وہ کہہ کر احتجاج کرے، اور جو سوچ سکتا ہے، اچھی سوچ رکھ سکتا ہے، وہ سوچ کر احتجاج کرے۔ اگر اس کے ماتحت کوئی ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارے ماتحت اگر کوئی ہے تو اس تک اس پیغام کو ڈیلیور وہ کرے اور اسے وہ پہنچائے۔ اس کی بنیادی بات خرابی کی امت کی کیا تھی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے میں صرف اس پر ایک حدیث پاک جو گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اسی کا لب لباب اور خلاصہ میں اس درس میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا پہلی نصیحت خشت اول فاروق اعظم کی، میں نے بات کی تھی اگر گزشتہ درس آپ کو یاد ہو تو جمعہ کا، کہ پہلی اینٹ اگر مضبوط رکھ دی جائے تو کھڑی ہونے والی عمارت اگر آسمان کو بھی چھو رہی ہو اور گرد و نبا سے تند و تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو اس عمارت کو ہلا تو سکتی ہے لیکن گرا نہیں سکتی، لیکن اگر پہلی اینٹ خراب ہو، خشت اول لبن اول جو ہے، جو پہلی اینٹ ہے، اگر وہ خراب رکھی جائے اور اس پر عمارت کے لیے جس قسم کا مٹیریل لگا دیا جائے تو وہ کوئی ہوا چلے نہ چلے، کمزوری بنیاد کی بنا پر وہ خود منہدم ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کو پہنچایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی اس نصیحت پر بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد پر اس عمارت کو کھڑا کیا تھا۔ لہذا اگر کوئی کہے جناب یہ تو صرف بولنے کی باتیں ہیں، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے درمیان رہتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک عام مسلمان ہوں، یہ باتیں ہماری بھی ذہنوں میں آتی ہیں، لوگ کہہ کر اس بات کو ٹہلا دیتے ہیں جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا مولویوں کو ایک طرف رکھیں، کلمہ نبی کا آپ نے بھی پڑھا ہے اور مولوی نے بھی پڑھا ہے، اگر مولوی تقاضا ادا نہیں کرے گا تو اس کو زبان کھینچ کر میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا، اس کی اتڑیاں کھینچ کر اس مولوی کو لایا جائے گا میدان محشر میں، اور جو مولوی کے تحت اس نصیحت کو سن کر اس پر عمل نہ کرے تو اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نصیحت میں مولوی اور مقتدی میں کوئی فرق نہیں، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس منشور پر عمل کرے گا۔ لہذا میں صرف بیداری کے لیے جملے اپنے اور آپ کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں۔ تو سید عالم نے اپنی امت کی پہلی بھلائی اور پہلی خرابی کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول صلاح لہذہ الامہ, میری امت کی سب سے پہلی بھلائی جو ہے کہ اگر وہ لگا دی جائے تو اس پر عمارت بالکل درست کھڑی ہو سکتی ہے. فرمایا کہ الیقین والزہد, پہلی چیز جو ہے وہ یقین ہے, مل کر کے یہ کیا یقین, میری امت کی سب سے پہلی بہتری وہ یقین ہے. کس چیز پر؟ اللہ سے ملنا ہے. کس چیز پر یقین کہیے؟ اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اس پر یقین, لقاء اللہ پر یقین, لقاء الہی پر یقین, یہ پہلی چیز ہے. اور اللہ کے حضور ہر عمل کا جواب دینا ہے, جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یراہ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا, اس کو اس کا اجر دیا جائے گا, اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ برائی کرے گا تو اس پر اس کی باس پرس ہوگی. شہید بھی اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو میدان محشر سے اس سے حقوق العباد کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا. تو رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کی سب سے پہلی بھلائی مل کر کے یہ کیا ہے؟ یقین. کیا ہے؟ کس چیز کا یقین؟ اللہ سے ملاقات کا یقین. کس چیز کا یقین؟ موت آئے گی, اس کا یقین. کس چیز کا یقین؟ اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور میری زبان بند کر دی جائے گی, اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک میرے جسم کا ہر حصہ خود کلام کرے گا, اس بات کا یقین. فرما الیقین والزہد, فرما میری امت کی پہلی بھلائی یقین ہے, اس پیرائے میں. سمجھ رہے میری اردو آپ؟ یقین. اور یقین کا ایک معنی میں آپ کو بتاؤں, کوئی کہے جی یقین تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کیا معنی؟ یقین کا معنی یہ کہ جس بات کو سمجھ کر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کو کہتے ہیں یقین. تمانیت جس چیز سے آ جائے وہ ہے یقین, سکون جس چیز سے آ جائے وہ ہے, جس چیز پر آپ کو سکون نہ آئے وہ تذبذب ہوتا ہے, وہ یقین نہیں ہوتا. یقین وہ ہوتا ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی یقین ہے. کس چیز پر یقین؟ کہ اللہ سے ملاقات کرنا. کس چیز پر یقین؟ اور یقین بھی ایسا کہ دل اس پر مطمئن رہے, ہاں یہ ہوگا, چاہے کچھ بھی ہو یہ ہوگا, اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہوگا. آگ جلاتی ہے, آگ جلاتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے نہیں آگ تو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے, آپ کہیں گے نہیں نہیں جناب آپ ایسی تقریر کر رہے ہیں, نہیں نہیں آگ جلاتی ہے. تو آگ جلاتی ہے یہ کیا ہے؟ یقین. کا اس سے بھی زیادہ قوی یقین اللہ پر ہونا چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, برف کو ہاتھ میں رکھنا ٹھنڈک پہنچائے گا. کسی نے کہا نہ نہ برف ہاتھ میں نہ رکھنا, ہاتھ جل جائے گا. انہوں نے کہا چھوڑیے جناب یہ کون سی منطق بیان کر رہے ہیں, برف تو ٹھنڈک کے لیے. تو جس طرح میں یقین کا ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ برف کا ٹھنڈک دینا اور آگ کا جلانا کتنا یقین ہے. یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ آگ کیا کرے گی تو فوراً نتیجہ ذہن میں آتا ہے, جلائے گی. مجھے بتائیے سوچ میں کوئی اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ ٹھنڈک بھی دے گی؟ نہیں. تو لہذا سوچ کے جب سب زاویے ایک طرف ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں یقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی سب سے پہلی بھلائی کیا ہے؟ یقین. کو سمجھ لیا آپ نے؟ یقین کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ لیا یقین کی مثال کیا ہوتی؟ سمجھ لیا آپ نے؟ تو فرمایا ایسا یقین اللہ سے ملاقات پر ہو, ایسا ہی اعتماد اور یقین موت آنے پر ہو, ایسا ہی یقین دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس پر خدا اجر دے گا اس پر ہو, ایسا یقین اللہ کے حضور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس پر ہو, یہ ہے یقین کی تعریف. اور فرمایا وہ زہد, اور دنیا سے تمہارا دل بیزار ہو. یعنی دنیا میں رہو, دنیا سے بیزار کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے تمہیں اگر حلال مال دیا ہے تو مرغن کھا سکتے ہو پھر بھی سوکی روٹی کھاؤ, نہ نہ. زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو خدا نے منع کیا اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنا. مثال کے طور پر دو طریقوں سے آپ پیسہ کما رہے ہیں, اگر حلال طریقے سے کماتے ہیں تو ایک روپے کا فائدہ ہوتا ہے, حرام طریقے سے کمائیں گے تو دس روپے کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا نہیں, اللہ نے کہا تھا کمانا ایسا ہے تو اب آیا ایک روپیہ, تو یہ بھی زہد ہے, یہ بھی زہد ہے. اس لیے کہ آپ حرام سے بچے اللہ کے ڈر سے, تو دنیا کو ہاسنے ہی کا مقصد یہ دنیا کی مذمت ہے, لیکن دنیا میں چلنے کا طریقہ رب سے سیکھنا یہ ہے زہد. مطلقاً دنیا کو چھوڑنے کا نام زہد نہیں ہے. جو اللہ نے طریقے بتائے حلال و حرام کے اس کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے تحت رکھنا، یہ ہے زہد. تو فرمائے کہ یقین اور کیا ہے؟ زہد. فرمائے یہ میری امت کی سب سے پہلی نیکی ہے. کلمے کے ساتھ میری امت کو چاہیے اس کو اپنے ساتھ لگا لے تو پوری عمارت آگے ٹھیک چلے گی. جب یقین آ گیا دل میں کہ خدا سے ملنا ہے تو فراڈ کبھی نہیں ہوگا. جب دل میں یقین آ گیا رب دیکھ رہا ہے تو فراڈ کبھی نہیں ہوگا، نہ عمل میں ہوگا نہ قول میں ہوگا. اور سرکار فرماتے وہ اول فسادہا، اور میری امت کا سب سے پہلا نقصان و فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ فرما البخل والعمل، فرما بخیلی کنجوسی، اور والعمل لمبی امیدیں. لمبی امیدیں، شیخ سلی کی طرح کا نظریہ رکھنا، یہ ہوگا تو یہ کر لوں گا، یہ ہوگا تو یہ کر لوں گا. سرکار فرماتے ہیں ہر چیز، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ لمبی امیدیں ہیں، اور ہر نیکی کا حاصل جو ہے بس دنیا وقتی ہے، پتہ نہیں اگلی سانس آئے نہ آئے. اپنے آپ کو عارضی جاننا سب سے بڑی نیکی، اپنے آپ کو دائمی جاننا سب سے بڑا گناہ. اپنے آپ کو عارضی سمجھنا، یہ اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے سارے کام درست ہونا شروع ہو جائے. اپنے آپ کو دائمی اور ہمیشہ رہنے والے اس دنیا میں سمجھ لیا جائے تو نماز بھی گڑبڑ والی ہو جائے گی، روزے بھی گڑبڑ میں پڑ جائیں گے، ہر چیز گڑبڑ میں پڑ جائے گی. تو یہ پہلی نصیحت ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ذہنوں میں آ گئی یہ بات آپ کے؟ اب آئیے میں ایک حدیث پاک مزید آپ کی خدمت کے اندر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسی منشور اور اسی مقصد اور اسی حوالے سے، تاکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر مکمل طور پر پیوستہ اور راسخ ہو جائے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ میری امت کی اصل بھلائی جو ہے اور میری امت کی اصل نیکی جو ہے وہ زہد ہے اور یقین ہے. اب ایک حدیث پاک میں جامع ترمذی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے پہلی ایک حدیث سنیے، دوسری حدیث پاک انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعے کے دن میں عرض کروں گا. امام حسین کی قربانی کو ذکر کرتے ہو وہ انہی چیز کا نتیجہ تھا، وہ یقین اور زہد کا نتیجہ تھا. امام حسین کا ذکر اہل بیت کی تعریفیں کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے، محبت کا اجر ہے، لیکن ان کا پیغام بھی لینا ہے. حسین کربلا کیوں گئے تھے اس پیغام کو سمجھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان کی فکر کیا تھی، عظیمت کی راہ کیا تھی، اس چیز کو سمجھنا ہے. وہ یقین کی، کوئی کہنا یقین کیا ہے تو ہم کہیں گے حسین ہے، کوئی کہنا جناب زہد کیا ہے ہم کہیں گے حسین ہے، اس لیے کہ یہ کامل تفسیر ہے اس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے وہ بھی اس کی تصویر ہے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے وہ بھی اس کی تصویر ہے. لہذا آخر میں آئیے حدیث پاک جو تھوڑا سا وقت رہ گیا، سیدنا ابو ہریرہ سے. آج کل کی جو دور ہے، چاہے پاکستان کے حالات ہو یا پورے دنیا کے حالات ہو، اس پر مسلمانوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی ہے کہ تمہارے سے غلطی کیا ہو رہی ہے جس کی بنا پر یہ تمام چیزیں کھڑی ہو رہی ہیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سید عالم نے ارشاد فرمایا، اذا امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم. سکا فرماتے ہیں جب تمہارے حکمران تم میں بہترین ہوں، یعنی صاحب تقویٰ ہو، خوف خدا والے ہوں، دینداری والے ہوں، خدا ترسی والے ہوں، وہ اغنیا اکم سمہا اکم، اور تمہارے مالدار جو ہوں وہ سخی ہوں، غریب کا خیال رکھنے والے ہوں، فرمایا وہ امور اکم شورا بینکم، تو فرمایا اور تمہارے سارے کام باہم مشاورت سے ہوتے ہوں، فظہر العرض خیر لکم من بطنہا، اس وقت زمین کے اندر رہنے سے بہتر زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے اچھا ہے. یعنی سوال ہے کہ زمین کے نیچے رہنا کب اچھا ہے، زمین کے اوپر رہنا کب اچھا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے جب اچھا ہے، جب تمہارے حکمران متقی ہوں، تمہارے حکمران خدا ترس ہوں، تمہارے حکمران تقوی والے ہوں، اور تمہارے اغنیا تمہارے مالدار سخی ہوں، سخاوت والے ہوں، خدا ترسی والے ہوں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں، اور تمہارے حکمران سارے معاملات اپنی مشاورت سے لے کر ہر مسلمان کی مشاورت کو شامل کر کے وہ شورا سے کام کر رہے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے زمین کے پیٹ میں رہنے سے زمین کے پیٹ پر رہنا، اوپر رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ عُمَرَاكُمْ شَرَارَكُمْ، فرمایا اور تمہارے حکمران جو ہیں جب فاسق ہوں، ظالم ہوں اور یزیدیت والے ہوں، وَأَغْنِيَاكُمْ بُخَلَاكُمْ، اور تمہارے جو اغنیا ہیں، تمہارے جو مالدار ہیں وہ بخیل ہیں، صرف مال جمع کرنا چاہتے ہیں، سسکتی بھی انسانیت کو نہیں سمجھتے، وہ مال کو اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے امانت نہیں سمجھتے، اپنی محنت سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے حکمران فاسق ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، جابر ہو جائیں، اپنی تجوریوں کو بھرنے والے ہو جائیں، اور تمہارے امیر جو ہیں وہ غریبوں سے نظر پھیر لیں، دین کے کاموں سے نظر پھیر لیں اور کنجوس اور بخیر ہو جائیں، وہ امورکم الی نسائکم، اور تمہارے گھر کے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں، جب تمہارے گھر کے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو فرمایا کہ فبطن الارض خیر لکم من ظاہرہا، اس وقت زمین کے اندر جانا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زمین سے اوپر رہو۔ زمین سے اندر جانا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم زمین سے اوپر رہو۔ تو یہ حضور نے واضح طور پر اس چیز کو گویا کہ کلیئر کیا اور اس چیز کو گویا کہ سمجھا دیا، اور صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا جب حضور نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کفر، خود حضور نے فرمایا کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف ایسے جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کھانا کھاتے وقت کوئی شخص اپنے برتن کی طرف کسی کو بلاتا ہے، تم بھی آ کر کھاؤ، تم بھی آ کر کھاؤ، تم بھی آ کر کھاؤ۔ فرما اس طرح تمہارے دشمن تمہارے خلاف جمع ہوں گے، یہودی نصرانی مجوسی، یہ تمہارے خلاف جمع ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا کیا حضور اس وقت ہم کم ہوں گے؟ سرکار نے فرما نہ تم کم نہیں ہوں گے، تمہاری کثرت ہوگی، لیکن تمہاری کثرت کیسی ہوگی؟ فرما جیسے سیلاب کے اندر جھاگ ہوتا ہے کہ ہوتا تو بہت زیادہ ہے لیکن طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ فرما اس لیے کہ تمہارے اندر وہن ہوگا، وہن۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا قال قائل من ہوا وہن یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، فرمایا وہن تمہارے اندر یہ ہوگا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی۔ جب تمہارے اندر موت سے نفرت آئے، توجہ سنیے آپ، جب موت سے ڈرنے لگو، جب موت سے ڈرنے لگو، وقت کے یزید سے ڈرنے لگو، حق بولنے سے ڈرنے لگو، موت سے ڈرنے لگو، اور دنیا کی محبت دل للچا جائے تمہارے اندر، فرمایا خدا تمہارے اندر بزدلی پیدا کرے گا، سستی پیدا کرے گا۔ ایک شخص جو تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بکری کی طرح چرائے گا، اور وہ فاروق اعظم کا دور جس میں یہود و نصارہ بھکاری اور فقیر بن کر حضرت عمر کے سامنے کاسا لیے کھڑے تھے، آج پوری امت یہودیوں کے آگے کاسا لیے کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم موت سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے، دنیا کی محبت کو لے آئے، جبکہ نقصان تھا، موت تو اپنے ٹائم پر آتی، کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا، کتنا بڑا دھوکہ ہم نے اپنے آپ سے کیا۔ موت سے ڈر کر بھی کون سا موت آگے ہو گئی، موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، تو کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا۔ دنیا سے محبت کر کے ہم نے کیا کما لیا، وہ تو ختم ہونے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کتنا بڑا نقصان، میری امت خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے گی جان بوجھ کر، سب چیز کو جانتے ہوئے۔ تو میرے دوستو، آج فلسطین کے لیے بھی آپ کو غور کرنا ہے، آج عراق کے لیے بھی آپ کو غور کرنا ہے، آج شام کے لیے بھی آپ کو غور کرنا ہے، آج پاکستان کے صورتحال کے لیے بھی غور کرنا ہے۔ نا اتفاقی اور بزدلی کو اپنے دل سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے، مل کر کہیے ہم سب نے مرنا ہے۔ موت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، تو پھر جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی، بولیے جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی۔ تو جب جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی یہ ہمارا نظریہ بن گیا نا، تو ہمیں خود پتا چل جائے گا کس کے سامنے کیا بولنا ہے اور کس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ٹوٹے پوٹے جملے ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنائے اور ہمارے لیے ترقی کا باعث بنائے۔ اور جو علماء اور شیخ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، شیخ عمر دامت برکاتہم العالیہ، دعا کیجئے ان کی حاضری کی برکت سے اللہ رب العالمین جو کلمات ہم نے کہے، جس مقدس سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے آپ تشریف لائیں، سراج الامہ، حبر الائمہ، امام الائمہ، حضرت امام اعظم النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے دربار مقدس سے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر بالعافیت اور ان کا سایہ اور تمام عراق اور اہل سنہ کے علماء کا سایہ جو اس وقت آزمائش کے اندر ہے، اللہ اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان کے وجود کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ دنیا کی محبت کو نکالنے سے مراد حرام کو ہم شامل جو کر رہے ہیں، یہ غلط عادت نکالے، اور اللہ رب العالمین موت پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔